सकते हैं कि ये गलत है। इसमें बहुत सारे कंसिडरेशंस हैं। चल गया, तो क्या आर्ग्यूमेंट दिया जा सकता है कि मटेरियल डिटरमिनिज्म जो है कि कौम की तरक्की जो है वो सिर्फ माल से बंधी हुई है, इसके खिलाफ क्या आर्ग्यूमेंट पेश किया जा सकता है? एक आर्ग्यूमेंट ये है कि माल की तरक्की हो जाती है मगर उससे लोगों को सेटिस्फैक्शन नहीं हासिल होती है, इसलिए ये आर्ग्यूमेंट गलत है। यानी एक थियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट कुरान में ये लिखा है कि यानी मिसाल दी गई है कि इंसान को बहुत ज़्यादा माल देते हैं तो वो सरकश हो जाता है, बागी हो जाता है, तो इसलिए एक हम उतारते हैं उस कदर मालूम कदर के साथ यानी हिसाब के साथ ताकि बहुत ज़्यादा नहीं हो जाए और बहुत ज़्यादा हो जाने से नुकसान हो सकता है, एक ये है। और एक आर्ग्यूमेंट ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उनकी वजह से पूरी अरब कौम जो है वो बिल्कुल ही बॉटम से बिल्कुल टॉप तक पहुंच गई, सबसे ज़्यादा तरक्की जो दुनिया में तारीख़ में नज़र आई है वो उन्होंने की, तो वो कौन सा माल था जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया जिसकी वजह से तरक्की हुई? कोई माल नहीं था, वो तो एक दीन था जिसकी वजह से तरक्की हुई। तो ये एक आर्ग्यूमेंट है। और जब हम तारीख़ को देखते हैं तो जब देखते हैं ज़रा गौर से तो देखते हैं कि हमेशा यही हुआ है कि वो लोग जिनके पास कोई विज़न था, कोई आइडिया था, कोई इंस्पायरेशन था, उन्होंने तारीख़ का रुख बदला और तरक्की के रास्ते खोले। और तो ये नहीं है कि माल से चीज़ें होती हैं बल्कि विज़न से, आइडिया से होती हैं। हत्ता कि कार्ल मार्क्स जो कि ख़ुद एक बहुत बड़ा मटेरियल डिटरमिनिस्ट था बल्कि उसी ने इस फिलॉसफी को पॉपुलराइज़ किया, उसके आइडियाज़ थे कि कम्युनिज्म होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। उसका ख्याल था, बेसिक उसका ख्याल ये था कि ये लेबरर्स पे बहुत ज़्यादा जुल्म होता है, कैपिटलिस्ट करते हैं, तो उसने और असल जो काम है वो तो यही करते हैं जो प्रोडक्शन है और जो वैल्यू एडिड है ये लेबरर्स कर रहे हैं, और सारा उनका जो नफ़ा है जो मिलता है वो सब कैपिटलिस्ट खा जाता है। तो ये उसके निगाह में इनजस्टिस थी और जुल्म था, और उसने अपील की कि लेबरर्स जो हैं उनको यूनाइट करना चाहिए, और उसने कहा कि ये नहीं होना चाहिए कि लोगों को उनकी यानी कमाई के मुताबिक मिल के बल्कि हर आदमी को उसकी ज़रूरत के मुताबिक मिलना चाहिए। उसने बहुत सारी सेंसिबल बातें की। उसके आइडियाज़ जो है वो चीन और रूस वालों को अपील किए, उनके लीडर्स को, और उसके आइडिया की वजह से दुनिया की तारीख बदल गई, उसमें कोई मटेरियल इन्वॉल्व नहीं था। तो इस तरह से और यानी 80 साल तक ये दोनों एम्पायर चले, उनके बहुत असर हुआ तारीख पर। तो इस तरह से एक नहीं यानी जहाँ भी देखें हम यही नज़र आता है कि आइडियाज़ आर पावरफुल। एटम बम पावरफुल है मगर एटम बम बनाया किसने, उसका आइडिया था वो भी है। तो इस तरह से हर चीज़ जो है वो उसके पीछे कोई आइडिया होता है। तो ये मटेरियल्स नहीं बल्कि ये आइडियाज़ मैटर करते हैं। एक और मिसाल ये है जो किसी ने दी है कि अगर हम 200 साल पहले चले जाएं तो برازیل اور انڈیا اور رشیا اور امریکہ، یہ چاروں جو ہیں یہ تقریباً ریسورسز مٹیریلز کے اعتبار سے ایک ہی طرح کے ہیں، یعنی سب کے پاس بہت بڑا بڑا رقبہ بھی ہے، بہت ساری نیچرل ریسورسز بھی ہیں اور بہت ساری یعنی اور پوٹینشیل ہے، مگر ان 200 سال میں ان چاروں کے جو ڈیولپمنٹ ٹریجیکٹریز رہی ہیں وہ بہت فرق رہی ہیں. اگر مٹیریل ڈٹرمنزم صحیح ہوتا کہ مٹیریل ہی سے سب کچھ ہوتا ہے تو یہ چاروں کی ڈیولپمنٹ ایک ہی جیسی ہونی چاہیے تھی، مگر ایسا نہیں ہے. تو اسے پتہ چلتا ہے کہ مٹیریل سے ڈیولپمنٹ ڈٹرمن نہیں ہوتا ہے، اور بھی چیزیں ہیں. تو یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ مٹیریلز سے فرق پڑے گا. چنانچہ پاکستان میں محبوب الحق نے اسی لائن پہ کوشش کی اور اس نے کہا کہ شروع شروع میں یہ اسٹریٹجی بہت تکلیف دہ ہے کہ ہم مال جمع کریں، کیونکہ مال کیسے جمع کریں گے؟ غریبوں کا پیٹ کاٹ کے جمع کریں گے، ان کو لیبرر سے لیبر کروائیں گے مگر ان کو کھانے نہیں دیں گے اس کا پھل، کیونکہ وہ ہم جمع کر لیں گے تاکہ اس کو انویسٹ کریں، اور انویسٹ کر کے ملک میں جب دولت آئے گی تب ہم آخر غریبوں کو کھلائیں گے. اور ہم لوگ یہ رومانٹک آئیڈیلسٹک آئیڈیاز پہ نہیں جا سکتے ہیں کہ پہلے ہی سے غریبوں کو کھلاؤ، کیونکہ پھر ملک کا نقصان ہو جائے گا. اور بعد میں اس تو بعد میں اس نے اس کے جب نتیجے دیکھے تو پھر اس نے توبہ کی اور پھر اپنا رجوع کیا. اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، ہمیں پہلے بتلایا گیا تھا کہ ہم پہلے مال بنائیں پھر غریبوں کو دیکھیں، تو اب جو سمجھ میں آیا کہ اس کا الٹا کرنا چاہیے، پہلے غریبوں کو سنبھالو تو وہ تمہارے ملک کی ترقی کر دیں گے. تو یہ ریورس تھنکنگ ہے کہ پہلے ہم فیکٹریز بنائیں، فیکٹریز سے پیسہ بنے گا، پیسہ سے ہم غریبوں کو کھلائیں گے. تو اس کے برعکس یہ آئیڈیا ہے جو محبوب الحق نے کہا، اور بہت سارے لوگ اس نتیجے پہ پہنچے کہ پہلے ہم ان سے فکر کر لیں، انسان جو ہے وہ قوم کی ترقی کر دیں گے، وہ فیکٹریز بنائیں گے اور جو کچھ ہوگا. تو اس کے بجائے انسان سے فرق پڑتا ہے، یہ ایک اہم غلط فہمی ہے جو عام ہے، ابھی بھی عام ہے. لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی اس طرح سے ہوئی ہے، فیکٹری بنائیں اور ٹیکنالوجی لائیں اور فارن انویسٹمنٹ آئے اور پرائیویٹائزیشن ہو جائے. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ریلیونٹ ہیں، کیونکہ اس کا انسان سے تعلق نہیں ہے. جب تک انسان کو ہم فوکس نہیں کریں گے کہ انسان کی زندگی کیسے اچھی ہوگی، تب تک کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس وقت بھی یعنی جو بات چل رہی ہے اکنامکس میں، اس کا ترقی سے کوئی تعلق نہیں. جو دوسری غلط فہمی ہے، اور ایک نہیں یعنی لسٹ کرتے جاؤ چلتی چلی جائیں گی، یہ سارے ہمارے یعنی آئیڈیاز ہیں جو غلط ہیں. اور سب سے بڑی رکاوٹ ترقی کے راستے میں یہ غلط آئیڈیا ہے، یہ نہیں ہے کہ مٹیریل کی کمی ہے. مٹیریل کی کوئی کمی نہیں، بلکہ وہ غلط فہمیاں جو عام ہیں اس کی وجہ سے ترقی نہیں ہو رہی. کیونکہ ترقی کیا ہے وہ لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں، پھر کیسے حاصل کی جاتی ہے وہ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں. تو جب تک آدمی یعنی جس رخ پہ کوشش کرے گا وہ غلط ہوگی، تو پھر وہ نتیجہ تو نہیں نکل سکتا. تو دوسری غلط فہمی یہ بھی مٹیریلزم ہی سے متعلق ہے، وہ یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ پتھر، پہاڑ، دریا، جنگل، برے عظیم، برے صغیر، یہ سب لینڈ ماسز، ان سب کی بنی ہوئی ہے. تو ایک کانکریٹ فزیکل ریالٹی ہے، یہاں ہر ذرہ جو ہے اس کے اوپر ایک لا آف گریویٹی لگتی ہے اور لا آف موشن ہے. کوئی بھی چیز آزاد نہیں ہے، سب بندھے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں قانون فطرت میں، اور بہت بڑا ماس ہے اور کانکریٹ ہے اور آبجیکٹیو ریالٹی ہے. تو یہ دنیا ہے، دنیا جو ہے وہ باہر ہے ہر انسان سے، اور کانکریٹ ہے اور سبسٹینشل ہے، اس کے اپنے قانون اور قاعدے ہیں، اس پہ ہم زیادہ اثر انداز نہیں ہو سکتے. تو بظاہر یہ بات صحیح نہیں جاتی اور سب کے ذہن میں یہی بات ہے، مگر یہ حقیقت کے خلاف ہے. حقیقت اس سے زیادہ پیچیدہ ہے. ایک دنیا ہے جو باہر ہے، اور ایک اس دنیا کی تصویر ہے جو ہمارے ذہن کے اندر ہے. یہ جو ہمارا تصور ہے دنیا کا، اصل دنیا وہی ہے جو باہر ہے، اس تک ہماری کوئی رسائی نہیں. جب ہم دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم اس تصور کے بارے میں سوچتے ہیں جو اس دنیا کا ہمارے ذہن میں ہے. اب یہ دیکھو، یہ آئیڈیلسٹ آئیڈیا ہے کہ ہم ایک دنیا ہے، ایک دنیا کا آئیڈیا ہے جو ہمارے ذہن میں ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو آئیڈیا ہمارے ذہن میں وہ اہم ہے، اور جو کانکریٹ ریالٹی ہے وہ نہیں اہم ہے. اب یہ بات بالکل الٹی ہے، اور جو لوگ ریئلسٹ ہیں اور یعنی عام دنیا 99% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں غلط ہے. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں غلط اس لیے ہے کہ دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ چلو ہے ایک میرا آئیڈیا، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، جس طرح سے میں باہر کی دنیا کو تسلیم کرتا ہوں، اس لیے مٹیریلسٹ جو ہے میری بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ آئیڈیا تو ہے، مگر وہ آئیڈیا اور دنیا میں مطابقت ہونی چاہیے. اگر وہ آئیڈیا اور دنیا صحیح، یعنی آئیڈیا جو ہے وہ دنیا کو صحیح ریپرزینٹ کرتا ہے، تب تو وہ صحیح ہے. نہیں تو وہ غلط آئیڈیا ہے، تو پھر اس کا کوئی اعتبار نہیں. یعنی آدمی پاگل ہو جائے اور وہ دنیا کے بارے میں غلط فہمیاں قائم کرے، تو پھر اس کی وہ ٹھیک ہے، اس کی مینٹل دنیا ہے، وہ اپنے پگلے پن کی وجہ سے غلط سلط حرکتیں کرے گا، مگر اس کا کوئی، یعنی اس کی کوئی ویلیو نہیں. تو جو تصور ہے دنیا کا، اس کی کوئی خاص اہمیت ہے نہیں، کیونکہ اس کو اصل میں تو اصلی دنیا کے مطابق ہونا چاہیے، اور اگر اصلی دنیا کے مطابق ہے تو پھر اصلی دنیا ہی میٹر کرتی ہے، نہیں ہے تو پھر وہ ایک جنون ہے جس کا کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ پکچر جو مٹیریلسٹ کی ہے یہ صحیح نہیں ہے. جو ہمارا تصور ہے دنیا کا وہ اہم بھی ہے، اور وہ مطابقت بھی نہیں رکھتا، یعنی وہ اصلی دنیا کو میچ بھی نہیں کرتا، نہ وہ میچ کرتا ہے نہ وہ کر سکتا ہے. کیونکہ جو اصلی دنیا ہے، جو آؤٹ دیئر ہے، وہ اتنی کمپلیکس ہے کہ اس کا تصور ہمیں کرنا محال ہے، ناممکن ہے. اس دنیا میں کروڑوں اربوں چیزیں ہیں، اور جانور ہیں، اور پارٹیکلز ہیں، اور درخت ہیں، اور اس کے آپس میں تعلقات ہیں، یعنی نیچرل لاز ہیں، اور سوسائٹیز ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں. ہمیں اس میں سے، یعنی جو اگر ہم پوری دنیا کی جو حقیقت ہے اس کو 100 مانیں، تو اس کا ہمیں 1% بھی نہیں معلوم، بلکہ اس سے بھی بہت کم. اور نہ صرف یہ کہ نہیں معلوم، بلکہ ہو ہی نہیں سکتا. یعنی ہم اپنی پوری زندگی بھی صرف کر دیں تو یہ جو دنیا ہے اس کی اصلی حقیقت تک ہم پہنچ نہیں سکتے. اس لیے ہمارا جو مینٹل ماڈل ہے دنیا کا، وہ کبھی بھی فلی اکارڈنگ ٹو ریالٹی ہو ہی نہیں سکتا. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میرے ذہن میں جو تصور ہے دنیا کا وہ کیا ہے؟ کیونکہ اب جب ہم اس بات کو مانیں کہ یہ مطابقت نہیں رکھتا، تو پھر ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ یہ تصور کیسے پیدا ہوا. جب تک ہم اس کو سوچ رہے ہیں کہ تصور تو یا تو میچ کرتا ہے یا کرنا چاہیے، تو تو پھر ہمیں اس تصور کی کوئی خاص فکر کرنے کی ضرورت نہیں, ہم صرف ریالٹی کو دیکھیں اور کہیں کہ یہ ریالٹی ہے, اٹ از سیم فار ایوری ون. اور اگر کسی کی پکچر یہ صحیح نہیں ہے تو اس کو صحیح کر دیں گے ہم, پھر یعنی وہ ریشنل نہیں ہے آدمی تو اس کو ریشنل کر دیں گے. پھر تو ریالٹی اونلی میٹرز, تصور ڈزنٹ میٹر. مگر اب ہم یہ کہیں جو کہ میں کہہ رہا ہوں کہ تصور ریالٹی سے تو کبھی بھی میچ نہیں کر سکتا, بلکہ یعنی اس کے یعنی بہت دور تک, بہت دور سے اس کے پاس بھی نہیں آ سکتا. تو اب یہ سوچنا ہوگا کہ تصور کیا ہے, کیونکہ تصور از ناٹ ڈیٹرمنڈ بائی ریالٹی. اب جو ہمارا تصور ہے وہ تو جو ہم پڑھتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہم نے پڑھی ہے, جیسے ہم نے یہ پڑھا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ سورج کے گرد چکر کاٹ رہی ہے, ایسا نہیں ہے کہ سورج دنیا کے گرد کاٹ رہی. مگر اس کا کیا ثبوت ہے؟ ہماری آنکھیں تو یہی دکھلا رہی ہیں کہ وہ سورج چکر کاٹ رہا ہے, اس کا ثبوت کسی کو معلوم نہیں. یعنی ثبوت ہے اس کا, اگر ہم اس کو اسٹڈی کریں تو ہم تک یہ ہم اس کو ہم معلوم کر سکتے ہیں, مگر ہم نے تو اس کو ایسے ہی بغیر کسی دلیل کے مانا ہوا ہے. ہم نے یہ اسٹڈی کیا ہے کہ یہ جو آسمان نیلا نظر آ رہا ہے ہمیں, یہ ایکچولی اس کا کوئی وجود نہیں ہے, یہ کوئی وہاں پہ سالڈ سبسٹنس ہے نہیں جیسا کہ نظر آتا ہے, بلکہ یہ ایک آنکھیں ہماری دکھلاتی ہیں, مگر وہاں پہ کچھ ہے نہیں ایسی کوئی چیز. یہ بھی ہم نے صرف لکھنے پڑھنے پہ تسلیم کر لیا بغیر اس کی کوئی ایویڈنس دیکھے ہوئے. اسی طرح سے یہ دنیا گول ہے, اچھا اب جہاز پہ چڑھتے ہیں تو نظر بھی آ جاتی ہے بات, مگر عام طور پہ اس کو ہم نے بغیر کسی مشاہدے کے, بغیر کسی ایویڈنس کے لیے قبول کر لیا ہے. اس طرح سے یعنی زیادہ تر چیزیں جو ہم نے مانی ہوئی ہیں وہ اس لیے نہیں کہ ہم نے اس کا کوئی لاجیکل پروف دیکھا ہے, بلکہ یہ ہم نے پڑھا ہے, اس کو ہم نے تسلیم کر لیا. ہم نے پڑھا ہے کہ ایٹم بم بنا تھا اور اس نے ہیروشیما اور ناگاساکی کو تباہ کر دیا. نہ ہم نے ایٹم بم دیکھا ہے نہ ہیروشیما دیکھا ہے, مگر ہم سب اس کو جانتے ہیں اور مانتے ہیں. تو گویا ہماری نالج جو ایک طرح سے مینوفیکچرڈ ہے. اگر ہم یہ کتابوں میں اس کے بجائے کچھ اور پڑھتے تو ہم وہ ہماری نالج ہوتی. تو جو ہمارا تصور ہے وہ کوئی یونیک فکس نہیں ہے, بلکہ جن چیزوں کو بعض لوگوں نے اہم سمجھا اور اس کو ہماری کتابوں میں لکھا وہ ہم نے پڑھ لیا, اور ہم نے بھی سمجھا کہ یہی باتیں اہم ہیں. اور بے شمار باتیں ہیں اس دنیا کی تاریخ میں جو کہ ہم نے نہیں سیکھی, نہیں سمجھی, کیونکہ کسی نے اس کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی. تو جو تصور ہمارا دنیا کا ہے, ہم اس دنیا میں رہتے ہیں, یعنی ہم جو سوچتے ہیں کہ کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, پاکستان کیسے ترقی کرے گا, تو یہ کانکریٹ ریالٹی آؤٹ دیئر نہیں ہے. پاکستان خود کا کوئی وجود نہیں, یہ ایک سوشل کنوینشن, یہ ایک آئیڈیا ہے, ہم سب اس آئیڈیا میں بلیو کرتے ہیں اور دنیا والے بھی. تو یہ ہمارا ایک میوچول اگریمنٹ ہے امنگ ہیومن بینگس کے ہم اس کو ایسی کوئی چیز کو ریکگنائز کرنے کے, ورنہ اگر ہم کہتے ہیں کہ اچھا کوئی چیز نہیں پاکستان, کوئی بھی آدمی اس کو اس کے نام ہم بھلا دیں سب ساری انسانیت, تو پاکستان کا وجود ختم. اٹ از ناٹ اے کانکریٹ ریالٹی, اٹ از اے آئیڈیا. تو زیادہ تر چیزیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ کانکریٹ ریالٹی ہے, جیسے ہم سب صحیح سمجھتے ہیں کہ پاکستان تو بہت سالڈ کانکریٹ ریالٹی ہے, اٹس جسٹ این آئیڈیا. آج ہم فیصلہ کریں کہ چلو آج سے ساری انسانیت جو ہے وہ ایک برادری ہے, ہم سب آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں, ہمارے آپس میں کوئی تفرقہ نہیں ہونا چاہیے, یہ سارے ملک جو ہیں وہ ایک دوسرے میں تفرقہ کریٹ کرتے ہیں, آج ہم سب یہ ساری انسانیت مل کے یہ فیصلہ کر لے, آج سارے نیشن ختم ہو جائیں گے, نہ امریکہ رہے گا, نہ جاپان, نہ چین, تو یہ ایک آئیڈیا ہے، یہ ایک وہ نہیں ہے، مگر ہم لوگوں کے یعنی ذہن میں تصور ہے کہ نہیں، یہ کانکریٹ ریالٹی ہے جو آؤٹ دیئر ہے، جو انچینجبل ہے. تو دنیا ہی ایسی ہی چیز ہے کہ یہ ایک تصور ہے، یہ کانکریٹ ریالٹی نہیں. جب تو یعنی اگر ان دونوں میں یہ فرق ہے کہ اگر دنیا بدلنی ہے تو اگر ہم فزیکل لاز پہ جائیں تو وہ جو پہاڑ جنگل اور دریا ہے اس کو بدلنا تو خیر کیا جا سکتا ہے مگر کافی مشکل ہے، مگر یہ کہ اس کے بارے میں جو ہمارا تصور ہے اس کو بدلنا یہ نسبتاً آسان ہے اور کیا بھی جا سکتا ہے. اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے اگریمنٹ سے پیدا ہوتی ہیں، ایک تو یعنی میرا تصور ہے، ایک ہمارا کامن کنسنسس ہے، جیسے ہم سب نے اگری کیا کہ پاکستان ہے اور دوسرے لوگوں نے بھی، تو پھر پاکستان وجود میں آ گیا. تو اس اگریمنٹ کو بھی چینج کیا جا سکتا ہے کہ آج سے ہم کچھ اور اگریمنٹ پہ آ جائیں تو کچھ اور بدل جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا بدلی تو اس میں وہ چیزیں جس پہ اگریمنٹ تھا انسانیت کا اس کو انہوں نے بدل دیا، دنیا بدل گئی، تاریخ بدل گئی. تو دوسری بات یہی ہوئی کہ دنیا جو ہے وہ آؤٹ سائڈ ریالٹی میں نہیں ہے، بلکہ جو اصل دنیا ہے وہ ہمارا تصور ہے اس دنیا کا. ہم اس دنیا میں رہتے ہیں جو ہمارے ذہنی تصور میں ہے. اگر ہم یہ سمجھیں، اور چنانچہ دین کی اس میں یعنی کافی گائیڈنس ہے کہ آدمی ایک ہی صورت حال میں وہ کہہ سکتا ہے کہ اچھا میں فلانے میں میرے پاس سزوکی ہے تو میں بہت خوش نصیب ہوں، کیونکہ زیادہ تر عوام کے پاس موٹر سائیکلز ہیں اور یا وہ پیدل چلتے ہیں یا وہ سائیکل پہ چلتے ہیں تو میں ان سے بہت اچھا ہوں. یا وہ اسی کے بارے میں سوچ سکتا ہے کہ میرے پاس تو صرف سزوکی ہے، میرے فلانے دوست کے پاس ٹویوٹا ہے اور اس کے پاس مرسیڈیز ہے اس کے پاس، اس لیے میں تو بڑا بد نصیب ہوں. تو یہ یعنی فزیکل ریالٹی میں کوئی فرق نہیں آیا، مگر وہ جو تصور ہے جو اس کے ذہن میں اس میں فرق آ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے الدین نے ہمیں اس معاملے میں سے رہنمائی کی ہے کہ تم شکر گزار بندے بنو اور جو تمہارے پاس ہے اس کو اپنے لیے کافی سمجھو، توکل کرو اللہ تعالیٰ پہ اور قناعت کرو اور اپنے سے پیچھے والوں کو دیکھو. تو یہ ایک تعلیم ہے کہ دنیا کے تصور کو کیسے بنانا ہے، ورنہ بہت سارے لوگ اس کے خلاف کرتے ہیں تو وہ ناشکری کرتے ہیں. تو یہ دین کی بہت ساری تعلیمات اس بات سے متعلق ہیں کہ اس دنیا کے بارے میں کیسے سوچنا ہے، اس کا کس طرح سے ماڈل بنانا ہے. تو یہ سب سبسٹینٹیو باتیں نہیں ہیں ان دا سینس کہ اس سے دنیا نہیں بدلتی، بلکہ اس کا ہمارا دنیا کا تصور بدلتا ہے اور ہم اس دنیا میں رہتے ہیں. یعنی اگر آدمی اس میں سوچے، اس سوچ میں مبتلا ہوگا کہ میری سزوکی جو ہے وہ دوسرے لوگوں کی ٹویوٹا سے کمتر ہے، تو وہ پریشان ہوگا اور غمگین ہوگا اور ایک کوشش میں لگے گا، حالانکہ اس کی کیونکہ وہ جس دنیا میں رہ رہا ہے، جو اس کی ذہنی دنیا ہے، اس میں وہ بیکورڈس ہے. اگر وہ ذہنی دنیا کو بدل لے اپنی اور وہ تو وہ فارورڈ ہو جائے گا، اس میں باہر کی دنیا کو بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ سب ایک ذہنی دنیا میں رہتے ہیں، حالانکہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کوئی آدمی یعنی غمگین ہے، اداس ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ آبجیکٹیو سرکمسٹینسز ہیں، میرے پاس پیسے کم ہیں اس لیے میں غریب ہوں. اور ہر آدمی جو اس حالت میں ہوتا ہے اس کی بھی یہی حالت، وہ ہر آدمی یہی سمجھتا ہے کہ یہ ایک آبجیکٹیو فیکٹ ہے، ریالٹی ہے، اس کو اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. مگر یہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو ریالٹی ہے وہ ذہن میں ہر انسان یعنی یہ سوچ سکتا ہے کہ بھائی یہ تو دو دن کی دنیا ہے، اس پہ ہم جو بھی ہو جائے ہم خوشی خوشی اس کو برداشت کر لیں گے، کیونکہ کل اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے اور اس کے بعد پھر اصل زندگی اس وقت شروع ہوگی. اور اگر اس میں میں نے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ کرم کر رکھا ہے کہ جو بھی حالات ہو اس میں انسان جو ہے وہ اپنے دین پر قائم رہ سکتا ہے. یعنی دین جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ مسجد نہیں جا سکتے، اور مسجد نہیں جا سکتے بات نہیں کر سکتے تو پھر کوئی یعنی جنت نہیں کما سکتے. بلکہ ہر حالت کے لیے دین پر چلنا اللہ تعالیٰ نے ممکن کر دیا ہے. اگر پانی نہیں ہے تو مسا کر لو. اور اس طرح سے ہر صورت کے لیے دین پر چلنا ممکن ہے. چنانچہ ہر صورت میں جنت کمانا ممکن ہے, اور جس نے جنت کما لی پھر اس کو اور کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا. تو اس لیے ایسا کبھی نہیں ہے کہ فزیکل سرکمسٹانسز فورس کرتے ہیں کہ ہماری کیفیت کیا ہو, بلکہ ہمیشہ یہ بھی نہیں ہے کہ فزیکل سرکمسٹانس کا کوئی رول ہی نہیں ہے, بلکہ یہ سارے جو دنیا ہے یہ ہمارے لیے ایک آزمائش کی جگہ ہے. بعض آزمائشیں آسان ہوتی ہیں, بعض آزمائشیں مشکل ہوتی ہیں. تو اس اعتبار سے دنیا کا فرق تو ہے, مگر جو اصل چیز ہے جو اس بات کو ڈٹرمن کرتی ہے کہ ہم خوش ہیں کہ ناخوش ہیں, ہماری سامنے آپشنز کیا ہیں, ہم کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں, وہ ہمارا مینٹل ماڈل ہوتا ہے, دنیا کا وہ تصور جو ہمارے ذہن میں ہے. تو تیسری بات یہ ہے کہ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہسٹری جو ہے وہ ایک آبجیکٹو چیز ہے, چنانچہ ہمیں فیکٹس بتلانے چاہیے. ہسٹری کیا ہے؟ اٹس دا کلیکشن آف فیکٹس. اگر کوئی آدمی مسلمانوں کی تعریف کرتا ہے کہ ہم نے ایسے ایسے کارنامے کیے اور یہ کیا اور وہ کیا, تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بہت بائسڈ ہسٹری سنا رہا ہے, مسلمانوں نے غلطیاں بھی کی اور ان میں ظلم بھی ہوا اور بہت سیری, اور یہ ساری چیزیں اگنور کیوں کر رہے ہو تم, بیلنسڈ ہسٹری بتلاؤ. تو یہ تصور ہے کہ دیر از سچ اے تھنگ از آبجیکٹو ہسٹری, ایک ہسٹری ہے جو کہ صحیح ہے, کریکٹ ہے, ایکوریٹ ہے, اور بعض لوگ اس کے بارے میں غلط سلط باتیں بتلاتے ہیں اور ہسٹری کو ڈسٹارٹ کرتے ہیں. تو ایک صحیح ہسٹری ہے جو کہ یونیک ہے, آبجیکٹو ہے. یہ بھی اسی طرح کی بات ہے کہ ایک کانکریٹ ریالٹی ہے جو آؤٹ دیر ہے. بات یہ ہے کہ ہے تو ایک صحیح ہسٹری, مگر وہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کو سمجھ سکے, وہ صرف اللہ تعالیٰ سمجھ سکتے ہیں. ہسٹری کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہسٹری کو ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے آدمی آئے, جتنے آدمی, جتنے مرد, جتنے عورت, ان سب کا جو جو تجربہ ہوا, ان کی زندگی کے احوال فرام اے ٹو زیڈ, آدم علیہ السلام سے لے کر, یہ ہسٹری ہے. اس وقت دنیا میں کہتے ہیں 6-7 ارب انسان ہیں, ان سب کی اپنی اپنی داستان ہے. تو کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ یہ 7 ارب انسانوں کے نام بھی جان سکے, ان کی ساری زندگی کے سارے احوال جاننا, یہ تو تقریباً ناممکن ہے. اور پھر یہ تو آج ہیں زندہ, پھر تو پچھلی صدی میں اور اس سے پچھلی صدی میں اور آدم علیہ السلام تک سارے انسانوں کی ساری تاریخ جاننا یہ ناممکن ہے. تو اس لیے نہ صرف یہ کہ ناممکن ہے بلکہ بعید ہے, بہت دور ہے. یعنی یہ نہیں کہ ہم اس کو تقریباً اس کی آدھے یا اس کا چوتھائی یا اس کا 10% یا اس کا 1% یا 1000واں حصہ یا 1 لاکھواں حصہ, یہ بھی نہیں ہمارے ہاتھ آ سکتا. تو جب کہ ایسا ہے کہ تاریخ کی جو ریالٹی ہے اس تک تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے, تو اب ظاہری بات یہ ہے کہ ہم کوئی بھی تاریخ آبجیکٹو نہیں ہو سکتی. تو تاریخ کیا ہے؟ یہ اسی وقت سمجھ میں آ سکتا ہے جب ہم یہ پہلی غلط فہمی کو بالکل ہی ترک کر دیں, ہم اس بات سے مایوس ہو جائیں کہ اصلی ریئل کانکریٹ آبجیکٹو ہسٹری ہمارے ہاتھ آ جائے گی. جب تک انسان اس غلط فہمی کے پیچھے ہے کہ ایک آبجیکٹیو ہسٹری ہے، تب تک وہ یعنی ہسٹری کیا ہے وہ تو سمجھ ہی نہیں سکتا. تب ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو ناممکن ہے، تو پھر اب سوچنا پڑے گا کہ اب ہسٹری کا کیا مقصد ہے. کیونکہ وہ ایک تو ہے کہ ہسٹری از ٹروتھ، یہ ٹروتھ تو ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ہمارے بس کی بات نہیں. اب سوچنا پڑے گا کہ اب ہم ہسٹری سے سیکھ کے کیا کریں گے، یعنی اس کو کس لیے حاصل کریں گے. ٹروتھ تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے، تو اب کیا مقصد ہوگا ہسٹری کا، اب یہ سوچنا پڑے گا. تو ہسٹری کے بہت سارے مقاصد ہیں. ہسٹری کے ذریعے سے سوچیں اس وقت کہ ہم لوگ سب کچھ نہ کچھ ہسٹری جانتے ہیں کہ پاکستان کیسے بنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور پھر ان کے کیا کام کیے اور یورپ میں کیا کیا، بہت ساری ہسٹری ہم جانتے ہیں، بہت تھوڑی سی جانتے ہیں. ایکچولی ہسٹورین اس سے بہت زیادہ جانتے ہیں، بہت تفصیل میں جانتے ہیں، مگر پھر بھی کچھ خاکہ ہے. اب فرض کریں کہ ہم لوگ سب یہاں پہ ساری ہسٹری بھول جائیں، یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں، عقل ہے اور مگر ہسٹری نہیں ہے، اب کیا ہوگا؟ اب ہماری زندگی جو ہے وہ صرف ایک یعنی جانوروں کی طرح سے کھانا پیو، کھانا کھاؤ اور کماؤ اور زندگی گزارو. ہمارا انسانوں سے کیا تعلق ہے؟ تو یہ جو ہسٹری ہے یہ ہمیں یہ بتلاتے ہیں کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کی عیسائیوں سے بڑی جنگ رہی ہے اور ہندوؤں سے ہمارے تعلقات اچھے نہیں رہے ہیں اور چین والوں سے ہمارا کوئی خاص تعلق نہیں رہا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اس سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. یہ ہسٹری ہمیں سکھلاتی ہے. اگر ہم اسی ہسٹری میں تو پھر یعنی ہسٹری ہمیں کنیکٹ کرتی ہے ٹائم پیریڈ سے، کہ یعنی ایک کام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کیا اور جو چل رہا ہے اور ہم بھی اس کام کے ایک حصہ ہیں اور وہ ہمارے بعد بھی چلتا رہے گا، تو ہمیں یہ تعلق جوڑتی ہے آگے سے پیچھے سے، ہماری زندگی کو ایک مقصد دیتی ہے جو کہ صرف کھانے پینے سے بڑھ کر ہے. تو اس طرح سے ہسٹری میں یعنی بہت سارے اس میں یعنی پیچھے کے حالات دیکھے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ انسان کیا کر سکتا ہے، انسان کی کوششوں سے کیا اثر پڑتا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کی وجہ سے زندگی کی تاریخ بدل گئی، تو اس سے ہمیں مثال ملتی ہے کہ ہاں انسان جو ہے وہ قیمتی ہے، اس کے کام کرنے سے کچھ ہو سکتا ہے. ورنہ اگر ہسٹری نہیں ہوتی تو ہم کہتے کہ پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، کچھ نہیں پتا ہوتا. تو یہ ہسٹری تو یہ مقاصد ہیں کہ یہ انسان کو انسان بنا کے مقصد دیتی ہے زندگی کا. اور سیم ہسٹری کو بہت مختلف طریقے سے سنایا جا سکتا ہے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ یعنی اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے جو بہت حیرت انگیز ہے، کہ یہ نہیں ہے کہ جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں، سب سمجھتے ہیں کہ ہمارا پاسٹ جو ہے وہ تو فکسڈ ہے، ہماری جو تاریخ ہے وہ تو ایک فکسڈ ہے، اس میں تو کوئی تبدیلی آ نہیں سکتی. یہ بھی بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ پاسٹ فکسڈ اس لیے نہیں ہے کہ یعنی ہزاروں لاکھوں واقعات ہیں جو ابھی بھی یعنی جو کتابیں ہماری تاریخ کی ہیں، ایک تو یعنی جو اصلی واقعات ہیں وہ تو کروڑوں اربوں ہیں، اس میں سے تھوڑے سے چند لاکھ واقعات ہمارے پاس کتابوں میں محفوظ ہیں، ان تک ہماری رسائی ہو سکتی ہے. جو کروڑوں چیزیں ہوئیں جو کہ کسی نے لکھی نہیں، وہ تو اب لاسٹ ہیں، ہم اس تک ہم پہنچ نہیں سکتے. مگر جو لاکھیں چیزیں لکھی ہیں جو ہماری کتابوں میں ہیں، ان تک بھی ہم نہیں پہنچ سکتے، یعنی ان لاکھوں کتابوں کو پڑھنے والا کوئی نہیں، ساری زندگی خرچ کر دیں تو ہم نہیں پڑھ سکیں گے. اب ان لاکھوں کتابوں سے अगर यानी एक बहुत डीप स्कॉलर है तो वो उसने 1,000, 2,000, 3,000 पढ़ लेगा। और आम आदमी 100, 200, 300 पढ़ सकता है ज्यादा से ज्यादा, और जो जाहिल है उसने एक भी किताब नहीं पढ़ी। तो ये हमारा पास जो है वो यानी फर्ज करें कि 100 किताबों में हमें लिखना है, उन 100 किताबों में हम सारी चीज़ें तो लिख ही नहीं सकते। तो अब हम जो भी सेलेक्ट करेंगे वो हमारा पास्ट बनेगा, तो हम अपना पास्ट खुद से लिखेंगे। अब हम सेलेक्ट करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल करनी है। तो अब इस वक्त तीन तरह की किस्से चल रहे हैं इस्लाम के बारे में। एक वो लोग हैं जो कहते हैं कि इस्लाम तो खूबी ही खूबी है, इसमें तो कोई खराबी कभी हुई ही नहीं, और हमारे हीरोज थे और हमारे ज़बरदस्त माजी था, और फिर पता नहीं क्या हुआ, अचानक सब चीज़ें ख़राब हो गईं। तो एक तो ये है जो आइडियलाइज करते हैं, और एक ग्रुप है जो जिसमें इस्लाम में कोई अच्छा ही नहीं नज़र आती, सारे मुसलमान ख़राब थे, सारी तारीख में किसी मुसलमान ने कभी कोई अच्छा काम किया ही नहीं। तो और तीसरी तरफ इक्वल राइट्स वाले हैं कि नहीं, हम अगर एक मुसलमानों की अच्छाई बयान करें तो एक बुराई भी बयान करें ताकि बैलेंस हो जाए। तो इन तीनों स्कूल्स का वैसे यही ख्याल है, तीनों मकतब फिक्र का, कि ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री है, तो इसलिए इनकी आपस में लड़ाई है, जो कि वो एक कहता है कि आप गलत कह रहे हैं और ऑब्जेक्टिव बात नहीं है। तीनों स्कूल अपने आप को ऑब्जेक्टिव और करेक्ट मानते हैं, हालांकि एक्चुअली तीनों सही हैं, यानी सही है इस तरह से कि अगर आप चाहें कि हम ये दिखाएं कि मुसलमान में बुराई ही बुराई, तो हमारे पास लाखों वाकयात मिल जाएंगे कि मुसलमानों ने ये ख़राब काम किया, ये ख़राब काम किया, कोई शक नहीं, लाखों मुसलमानों ने लाखों ख़राब काम किए, चोरी भी की, डाका भी डाला, कत्ल भी किया, कोई भी चीज़ नहीं जो छोड़ी नहीं हो। अगर हम चाहें कि मुसलमानों की अच्छाइयों को देखें तो 1,00,000 वाकयात आसानी से मिल जाएंगे कि मुसलमान ने ज़बरदस्त काम किए, और अगर हम बैलेंस करना चाहें तो हम 5,000 एक तरह के और 5,000 दूसरे तरह के निकाल देंगे। और हकीकत क्या है वो इससे बहुत बईद है, तो करोड़ों वाकयात हैं जिनको सबको हम ना उनका अहाता कर सकते हैं, ना उनमें से हम कोई नतीजा निकाल सकते हैं कि अच्छा ये सारी चीज़ों को देख के हम ने इस नतीजे पहुँचे। हर इंसान की ज़िंदगी अलग है, हर इंसान का अलग हिसाब होगा, कुछ ने अच्छे अमाल किए, कुछ ने बुरे का अमल किए, कुछ ने दोनों किए, अल्लाह ताला हिसाब करेंगे, फैसला करेंगे कि कौन सही है कौन गलत है। तो ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री है नहीं। अब ये सवाल पैदा होता है कि हम इन तीनों हिस्ट्री में से कौन सी की तरजीह दें। तो अब ये डिपेंड करता है कि हिस्ट्री का मकसद क्या है। अगर हम ये समझें जैसा कि लोग समझते हैं कि हम हकीकत तक पहुंचना चाहते हैं, ये तो नामुमकिन है, हकीकत तक पहुंच नहीं सकते क्योंकि करोड़ों वाकयात हैं हिस्ट्री में, सारे हम लिख भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते, टाइम ही नहीं है। अब हम उनमें से चुनेंगे, अब कौन से वाकयात चुने जाएँ, क्या बैलेंस करके चुने, क्या सिर्फ बुराइयाँ दिखाएँ, सिर्फ अच्छाइयाँ दिखाएँ। तो बात यह है कि उसका मकसद हमारे लिए ये है कि हम अपने लिए और अपने तलबा के लिए, अपने बच्चों के लिए हम बेस्ट चीज़ें दिखलाना चाहते हैं कि वो उन स्टैंडर्ड्स पे आएँ जिसको हम बेहतरीन समझते हैं। तो अगर हम उनको दिखलाएंगे कि ये वाकयात हुए जो बेहतरीन थे, तो उनके लिए एक अच्छी मिसाल सामने आएगी और वो उनको हालात से मुकाबला करने का अज़म पैदा होगा, इरादा पैदा होगा। तो 1,000 बार मुसलमान लड़े और 1,000 बार शिकस्त खाई और 1 बार जीत गए, अगर ऐसा है तो हम उनकी एक जीत का वाकया सुना दें ताकि वो लोग जो बहुत मुश्किल में घिरे हुए हैं और बहुत यानी बड़े ऑड्स के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, उनके अंदर हिम्मत पैदा हो, अज़म पैदा हो कि हाँ हो सकता है, 1 बार किया है तो 1 बार हम भी करके दिखाएंगे। तो ठीक है, ये बायस की बात नहीं है, ये तो बस एक यानी मकसद को हासिल करने के लिए एक ख़ास हमने सिलेक्शन किया। तो इसी तरह से यानी اپنے لیے بھی. اسی لیے یہ حدیث میں آیا ہے کہ یعنی اپنے مسلمان بھائیوں کی اچھائیوں کو بیان کرو. ہم اچھائیوں کو بیان کریں گے تو لوگوں کے اندر ترغیب ہوگی اچھائی کرنے کی, چاہے وہ آبجیکٹو نہیں ہو, چاہے وہ پاپ یعنی وائڈ اسپریڈ نہیں ہو. یہ نہیں ہو کہ ہر آدمی اچھائی کر رہا ہے بلکہ ایک دو ہی کر رہے ہیں. ان ایک دو ہی کا تذکرہ کریں گے تو اس کے لوگ اس سے ہمت پائیں گے, خود ہمیں عزم ہوگا. یعنی اگر ہم یہ کہیں گے کہ نہیں جی کچھ بھی نہیں ہو سکتا, آج کل حالات بہت خراب ہیں, اس حالات میں تو کچھ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا, تو یہ خود ہی یعنی ایک اسٹریٹجی ہے جس سے یعنی یہ خود ہی ایک بہت بڑا بڑی رکاوٹ ہے ترقی کے راستے میں. کیونکہ یہ خیال کرنا کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں, ہم دنیا کو بدل سکتے ہیں, اس خیال سے دنیا بدل سکتی ہے. اور اگر یہ خیال کرے انسان کہ کچھ نہیں ہو سکتا, اور تو یہ کچھ نہیں ہو سکتا لوگوں کو مایوس کرتا ہے, ہمت توڑتا ہے اور ان کو شکست خوردہ بنا ذہنیت پیدا کرتا ہے, جس کی وجہ سے پھر وہ کچھ کر نہیں سکتے. تو چونکہ ہم نے یہ کہا یعنی یہ بات اس طرح سے بھی کہ یعنی خیال اہم ہے, اگر خیال اہم نہیں ہوتا تو پھر ہم جس طرح سے بھی سوچیں, مگر وہ خیال ہی کی وجہ سے یعنی انسپائر کرے گا اگر لوگوں کو تو وہ محنت کریں گے, اور محنت کریں گے تو دنیا بدل سکتے ہیں. اور اگر وہ ان انسپائرڈ ہو, شکست خوردہ ہو, ان کے دل میں یہ خیال ہو کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا, مایوسی کا زمانہ ہے, اور ایک آدمی کے اندر ہم یہ خیال ڈالیں کہ ٹھیک ہے ہزاروں لاکھوں لوگ تمہارے خلاف آ جائیں مگر تم ایک اکیلے ہو اور اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہو, تم سب کو پر غالب آ سکتے ہو, تو پھر اس کے اندر ایک ہمت عزم اور ولولہ اور جوش اور جذبہ پیدا ہوگا, جس کی وجہ سے شاید وہ کر جائے. اور ہوا ہے کئی بار تاریخ میں لوگوں نے وہ کام کیے ہیں اکیلے جو لاکھوں لوگ نہیں کر سکے. تو تاریخ میں پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں اچھے نمونے مثالی واقعات دکھلانے چاہیے. دیکھو جیسے اس کی ایک مثال دنیاوی ہے, لوگ اس مسئلے میں بہت تنگ کرتے ہیں مجھے, اس لیے بہت سارے مثالیں سوچنی پڑتی ہیں کہ جیسے ہم کہیں کہ یہ میڈیکل سکول ہے, یہ بہت اچھی تعلیم دیتا ہے, تب کوئی آدمی کہے دیکھو فلانا اسٹوڈنٹ ہے اسکول کا, اس نے گیا اور اس نے اس آدمی کو مار دیا, اس کو غلط دوا دے دی, تو ہو سکتا ہے ایسا ہو. تو ہم کہیں گے کہ بھائی اس کے جو بیسٹ اسٹوڈنٹ ہے اس نے کیا کیا وہ دکھلاؤ, تو پھر بیسٹ اسٹوڈنٹ نے وہ سیکھا تھا, یہ تو وہاں کا بیک بینچر تھا اور یہ نوٹس بھی نہیں لیتا تھا, تو یہ پاس تو ہو گیا کسی طرح سے, مگر اس کو یہ کہنا ہے کہ یہ اس اسکول کا نمائندہ ہے یہ غلط فہمی, کیونکہ اس نے تو آدھی چیزیں وہ پڑھی نہیں سنی نہیں. اسی طرح سے ہم کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ اسلام کے کیا اثرات ہوتے ہیں تو اس کے بیسٹ نمائندے کو چنو, اس آدمی کو چنو جس نے ہارڈلی کلمہ نہیں سیکھا اور نماز نہیں پڑھتا ہے, پھر کہو کہ دیکھو یہ تو چوری بھی کرتا ہے, یہ مسلمان ہے اور یہ ڈاکہ بھی ڈالتا ہے اور یہ قتل بھی کرتا ہے, تو یہ دیکھو یہ اسلام ہے تمہارا. تو یہ صحیح اگزامپل نہیں ہے, کیونکہ وہ آدمی ہے تو نام کا مسلم مگر اس نے نہ اسلام سیکھا نہ سمجھا نہ اس پہ عمل کیا, تو اس کو بنانا نمونہ کہ یہ اسلام ہے یہ غلط بات ہے. تو اسی طرح سے ہم اسلام کے جب نمونے پیش کریں گے تو ہم بہترین نمونے پیش کریں گے, اور یہ باعث کی بات نہیں ہے, یہ بس ایک یعنی عقل کی بات ہے کہ جس نے اسلام سیکھا سمجھا اس پہ عمل کیا اس سے ہم اسلام کو جانچ سکتے ہیں. ایسے تو نہیں جانچ سکتے کہ جس نے سیکھا بھی نہیں سمجھا بھی نہیں عمل بھی نہیں کیا پھر ہم کہیں کہ یہ اسلام ہے, یہ تو ناجائز بات ہے, یہ باعث بات ہے. تو پتہ چلا کہ ہسٹری میں ایک تو یعنی ہسٹری بہت اہم ہے, اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا ہمارے یعنی ہمارے کنیکشن کیا ہے, ہمارے دوست کون ہیں, ہمارے دشمن کون ہیں. قرآن ہمیں بتلاتا ہے کہ یہ لوگ تمہارے دشمن ہیں, اور بہت ساری چیزیں قرآن ہمیں اس لحاظ سے سمجھاتا ہے. تو تاریخ جو ہے وہ کوئی آبجیکٹیو کنکریٹ فیکچوئل نہیں ہے, بلکہ سلیکٹ کی جاتی ہے. تاریخ میں ایک ہتھیار ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے لوگوں کے ذہن بدلنے کے لیے, لوگوں کے اندر عزم ولولہ ہمت پیدا کرنے کے لیے, ان کو اپنی ایک یعنی انفرادی زندگی جو چھوٹی سی ہے مختصر سی ہے उसको एक बहुत बड़े पैमाने पर बड़े काम से जोड़ने के लिए, ताकि उसकी ज़िंदगी में एक वसत, एक मानी, एक मतलब पैदा हो जाए। फिर इंसान जो है जब उसको एक यानी एक बड़े काम में लगा हुआ है, तो फिर उसको अपनी यानी जान कुर्बान करना, इशार करना, बड़ी बड़े आसान लगता है। अगर उसकी एक ही ज़िंदगी है और कुछ नहीं है, तो फिर वो जाहिर बात है कि वो बुज़दिल होगा, क्योंकि वो उसको और कोई है नहीं चीज़, और किसी से उसका कनेक्शन नहीं है, तो फिर वो हर चीज़ को अपने हाथ में बांध के रखेगा और खौफ होगा उसको, उसके अंदर वो इशार, वो हमदर्दी और वो जनरॉसिटी। जो एक आदमी अमीर है तो वो दे सकता है, क्योंकि अमीर इस तरह से है कि वो ज़हनी तौर पे अमीर है, वो अपने आप को एक बहुत बड़े हरकत का हिस्सा समझता है, तो फिर वो उसके लिए बड़े बड़े काम करना आसान हो जाता है। तो ये है रोल ऑफ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री जो है वो कोई ऑब्जेक्टिव चीज़ नहीं है कि फैक्ट्स आर फैक्ट्स, ऐसी कोई बात नहीं। तो अब सही हिस्ट्री सीखना बहुत अहम है, और हिस्ट्री बहुत सारी। अब जो अगली बात है वो ये है कि जो हिस्ट्री हमने सीखी हुई है वो सब वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से सिखलाई गई है, और वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू में दो बहुत अहम बातें हैं, बल्कि बहुत सारी बातें हैं, मैं करते हुए दो मेन आइडियाज ले लेते हैं जो बहुत उनके दिमाग में राशिक हैं, उनकी किताबों में सबकी इसकी झलक आती है, और ये सब हमने विदाउट थिंकिंग एब्जॉर्ब कर लिए हैं, क्योंकि ये एक बात है वही हिस्ट्री के मुतालिक के जब हम फैक्ट्स को सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें सेलेक्ट करना ज़रूरी है, लाखों हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, तो उसमें से चंद एक ही 10-15 हम चुनेंगे, तो अब वो हम किस बेसिस पे चुनेंगे उसको हम एक बैकग्राउंड कह सकेंगे, हमें क्या दिखाना मकसूद है। अब जब हमने मसलन हम ये दिखलाना चाहते हैं कि यूरोप वालों ने बहुत तरक्की की, तो हम उनके बहुत सारे कारनामे चुनेंगे, और बहुत सारे उन्होंने बुराइयां भी की हैं वो हम नहीं दिखलाएंगे, तो अब हम 15 फैक्ट्स दिखलाएंगे कि ये कारनामा किया यूरोपियंस ने, ये कारनामे किए, ये 15 कारनामे किए, और ये सब फैक्ट्स हैं। तो अब हमें पता चल गया कि ये फैक्ट है कि यूरोप वाली बहुत शानदार कौम है, क्योंकि और मगर इसमें हमने सिर्फ 15 फैक्ट्स लिखे, हमने कोई ओपिनियन नहीं दिया। तो अब ये ऑब्जेक्टिव रियलिटी है कि ये यूरोप बहुत शानदार कौम है, यानी जो फ्रेमवर्क है, जो पस मंजर में है, जिसके जरिए से वो फैक्ट चुने गए, वो सामने नहीं आता, छुपा हुआ है। तो चिनांचे हम यही समझते हैं, हम इसी धोखे में रहते हैं कि हमें तो यानी इस बात को अपोज करना कि यूरोप वाले डिवेलप्ड हैं, ये तो यानी हकीकत के खिलाफ जाना है, हालांकि ऐसा नहीं है, मगर लोग यही समझते हैं, क्योंकि वो जो जिसको मैं कहता हूँ वर्ल्ड व्यू, वो पस मंजर में रहता है, वो सामने नहीं आता है, वो उसकी जो इजहार होता है वो सिलेक्शन ऑफ फैक्ट्स से होता है, वो सिलेक्शन जो है वो हो रहा है वो हमें पता नहीं, क्योंकि हमें बाकी सारे फैक्ट्स पता नहीं है। तो जो फैक्ट्स हमारे सामने आते हैं हम कहते हैं हाँ ये तो फैक्ट है, जो बात हम कह रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव है और कॉन्क्रीट है, हालांकि वो ऐसी होती नहीं। तो दो बातें पस मंजर में हैं यूरोपियन हिस्ट्री के, वो सामने आती नहीं, क्योंकि मगर वो हमें यानी जो बतलाया जाता है उसके पीछे है, और वो हम विदाउट नोइंग इट उन बातों को हम भी तस्लीम कर लेते हैं। तो दो बातों में से एक बात है एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट का आइडिया ये है कि सारी दुनिया तारीकी में थी, किसी के पास कोई अकल नहीं थी, सब लोग अपने माँ बाप यानी अपने आबाओ अजदाद की परस्तिश करते थे, जो वो कहते थे उसको बगैर अपनी अकल लगाए तस्लीम करते थे। पहली मरतबा जो علم اور عقل اور اس کا نور جو ہے وہ یورپ میں بلند ہوا, اور یورپ والوں نے یہ سیکھا کہ اچھا یہ جو ٹریڈیشن ہے یہ غلط ہے, اور ہمیں اپنی عقل سے از سر نو سوچنا ہوگا اور ہر مسئلے کا حل عقل سے نکالنا ہوگا. تو یہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور ریزن سب سے پہلے یہ یورپ میں شروع ہوا, اور وہاں پہ انلائٹنمنٹ کہتے ہیں کہ یعنی روشنی کا آ جانا. تو سب سے پہلے روشنی جو ہے وہ یورپ میں طلوع ہوئی, اس سے پہلے ساری دنیا اندھیرے میں تھی. تو یہ ایک تصور ہے, اور یہ سائنس اور یہ ریزننگ اور یہ ڈیموکریسی اور ساری اچھی چیزیں یورپ والوں نے ایجاد کی, دنیا میں کسی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. دوسری چیز جو اس سے متعلق ہے وہ یہ کہ جب یورپینز کو یہ احساس ہوا کہ ہمارے پاس اتنی قیمتی قیمتی خزانے ہیں اور ساری دنیا میں جہالت ہے, تاریکی ہے, تو پھر یہ وائٹ مینز برڈن کہتے ہیں اس کو, کہ ہمارے اوپر یہ اس کا اس ذمہ داری کا احساس ہوا کہ ہمیں اپنے ان مفید چیزوں کو ساری دنیا تک پھیلانا ہے اور ان چیزوں کو ساری دنیا میں لے کر جانا ہے, اور یہ ہماری ایک بوجھ ہے, برڈن, یہ ایک ذمہ داری ہے جس کو ہمیں ادا کرنا ہے, ورنہ ہم تو خوش خوش اپنے گھروں میں رہتے ہیں. مگر جب کہ ہمیں اتنا نوازا گیا ہے تو ہم اپنی ان قیمتی چیزوں کو ساری دنیا والوں کے ساتھ شیئر کریں. تو اس لیے وہ انہوں نے اپنے اپنے کمفرٹیبل ہومز کو چھوڑا اور ساری دنیا میں مغرب کا پیغام لے کے پھرے, اور تیرے پیغام کو لے کر صفت جام پھرے, اور ساری دنیا میں انہوں نے اپنا نور پھیلایا. تو یہ دو بڑی بڑی متھس ہیں جو یورپینز نے پھیلائی ہیں, اور جو ان کی کتابیں پڑھتا ہے وہ بھی اسی تصور کو قبول کر لیتا ہے. تو دراصل یہ دونوں باتیں نہ صرف یہ کہ غلط ہیں بلکہ بہت سخت طور پہ غلط ہیں, شدید طور پہ غلط ہیں, تھوڑی بات نہیں بلکہ بہت زیادہ. تو ان دونوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ترقی وہ ہے جو یورپینز کے پاس ہے, اور چنانچہ ترقی حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کی طرح ہونے کی کوشش کریں. تو ڈیولپمنٹ تھیوری ساری کے ساری یہی ہے کہ کس طرح سے ہم لوگ یورپ والوں کی طرح بن جائیں, اور کس طرح سے اسلام آباد کو لندن بنا دیا جائے, کراچی کو نیو یارک بنا دیا جائے, یہ ترقی ہے. اگر ایسا ہو سکے تو پھر ہم ترقی کر جائیں گے, ایسا نہیں ہو سکتا تو ہم ترقی نہیں کر سکتے. تو یہ تصور ہے جو ترقی کا پیدا ہوتا ہے ان خیالات سے. تو اب حقیقت کیا ہے, یعنی انلائٹنمنٹ کی کیا حقیقت ہے اور وائٹ مینز برڈن کی کیا حقیقت ہے؟ کیا یورپ والوں ساری دنیا میں اس لیے پھرے کہ ان کی اپنی جو فائدے تھے ان کو ساری دنیا تک پہنچانے تھے؟ بیسیکلی جو دنیا میں گئے تو وہ لوٹ مار کے لیے گئے, بالکل یعنی اس میں کوئی شک نہیں. یعنی مقصد یہی تھا, جب یہ کیا نام ہے اس کا 1492 وہ جو انڈیا کو تلاش کرنے نکلا تھا, کیا نام تھا اس بندے کا, वास्को डिगामा था, इससे पहले था वो दूसरा था, कोलंबस। हाँ बिल्कुल कोलंबस। कोलंबस जो निकला उसने तीन शिप्स का चार्टर कराया फर्नांडो डी इसाबेला से। ये 1492 ईस्वी की बात है जो कि बहुत एक अहम सन है। इसमें तीन बड़े बड़े वाकयात हुए। एक तो ये कि मुसलमान जो है वो स्पेन से आखिरी बैटल हार गए और उनकी शिकस्त हो गई और आखिरी उनकी जो स्ट्रांग गरनाता जो है वो उसमें मुसलमानों को शिकस्त हो गई 1492 में। उसी साल में जो है ये कोलंबस ने तीन शिप्स ली फर्नांडो इसाबेला से जो स्पेन के बादशाह और मलका थे, और उनसे वो गया कि मैं इंडिया को ढूंढने जा रहा हूँ। उसने कहा कि असल में वहाँ पे गोल्ड बहुत है तो वो गोल्ड मैं लेके वापस आऊँगा। वहाँ मशहूर था कि इंडिया में जो है वो इस गोल्ड बहुत। तो वो पहुँचा लैटिन अमेरिका, वहाँ भी उसने जाके वहाँ के बाशिंदों जमा किया कर पूछा कि गोल्ड कहाँ है, क्योंकि उनके पास बंदूकें थी, मुकामियों के पास बंदूकें नहीं थी, इसलिए उनके पास काफ़ी यानी स्ट्रेंथ थी। तो उन्होंने कहा कि गोल्ड उनको नहीं पता कहाँ है। बहरहाल गोल्ड वो काफ़ी लूट के लाए, यानी मकसद उनकी वॉयजेस का हर जगह यही था कि माल लूट के लाएँ। ज़्यादातर जो उनके जो इंडिया में पहुँचे वो पायरेट्स रॉबर्स लुटेरे थे, जो उनके अपने माशरे में भी कबूल नहीं थे, उन्हीं को उन्होंने एडमिरल्स वगैरह बना दिया बाद में। तो जनरली यानी यूरोप वालों की दुनिया में जो फैले तो इसलिए नहीं कि वो कोई किसी को फ़ायदा पहुंचाना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि वो दुनिया में यानी उनके पास ताकत थी, जो इसलिए पैदा हो गई थी कि वो आपस में हर वक्त लड़ते रहते थे, तो लड़ाई झगड़े में वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए थे। बाकी दुनिया में अमन और सुकून था, तो उन लोगों को लड़ाई झगड़े के तौर तरीक़े नहीं आते थे। तो ये लोग जब फैल गए तो इनके पास कंपेरेटिव एडवांटेज इन वायलेंस था। दो चीज़ें थी इनके पास जो और किसी के पास नहीं थी। एक तो ये कि ये किसी भी जो नॉन वाइट था उसको जानवर समझते थे, तो इसलिए उनको मारने में कत्ल करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी। तो कंपेरेटिव एडवांटेज इन वायलेंस था इनके पास। और दूसरे यही रेसिज्म, तो इसकी वजह से ये सारी दुनिया पिछा गए और सारी दुनिया से ख़जाना लूट के ले गए। और अब ये सवाल पूछा जाता है जो फंडामेंटल क्वेश्चन है, आप लोगों ने डेवलपमेंट पे किताबें पढ़ी होंगी क्या है, तो उसमें डेवलपमेंट की जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है वो ये है कि इस वक्त अगर हम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो देखते हैं कि बाज मालिक बहुत ज़्यादा अमीर हैं, बाज मालिक बहुत गरीब हैं। ये एक अजीब बात है, यानी इतना अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है। मसलन यानी नाइजीरिया की नाइजीरिया नहीं है, मुझे याद नहीं है, एक मुल्क है जिसकी पर कैपिटल इनकम अफ्रीकन का मुल्क है 300 डॉलर है, और जो वहाँ स्विट्जरलैंड वगैरह उसमें 300,000 डॉलर है, तो यानी 1000 to 1 का फैक्टर है तकरीबन। तो इतना फ़र्क क्यों है। कुछ लोग हैं जो दुनिया में हैं जिनके पास प्राइवेट जेट प्लेन्स हैं, प्राइवेट जजीरे हैं, और कुछ लोग हैं जो जिनको खाने को नहीं मिलता। कुछ लोग नहीं, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे जो टॉप 500 लोग हैं उनके पास जितने पैसे हैं 500 के पास, जो बॉटम बिलियन के पास नहीं है। एक अरब इंसान के पास मिला के जितने पैसे हैं वो 500 लोगों के पास हैं। तो डेवलपमेंट का ये सवाल है कि गरीब ममालिक गरीब क्यों हैं और अमीर ममालिक अमीर क्यों हैं, और गरीब ममालिक कैसे पैसा जमा करें ताकि वो भी अमीर हो जाएं। अब इसके बारे में आप लोग ने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, यानी बहुत सारी तो शायद नहीं, एक दो पढ़ी होंगी अपनी टेक्स्ट बुक में, डेवलपमेंट थ्योरी, और बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं इसके बारे में, जिसमें से एक किताब है जिसमें यह लिखा है कि असल में जो गरीब ममालिक हैं उनके पास प्रॉपर्टी राइट्स सही नहीं होते हैं। अगर प्रॉपर्टी राइट्स सही होते तो फिर वो तरक्की कर जाते। एक किताब है जिसमें ये लिखा है कि ये आजकल ये थ्योरीज कम हो गई, मगर कि ये इन लोगों को असल में रैशनल थिंकिंग अभी तक इनको समझ में नहीं आई है, तो ये बेवकूफ़ी के ख्याल आते, बेसिकली ये लोग बेवकूफ़ हैं इसलिए ये तरक्की नहीं करते। और इस किस्म के यानी कई 8-10 थ्योरीज हैं कि ये गरीब ममालिक गरीब क्यों हैं और अमीर ममालिक अमीर क्यों हैं, और इन पे कई किताबें हैं और एक बहुत लंबा चौड़ा लिटरेचर है। मगर ये बात कि पहले सारी दुनिया में तकरीबन बराबर ही वेल्थ थी, फिर ये हुआ कि यूरोप वाले सारी दुनिया पे छा गए, और जो जो यानी एक्चुअली जब इंडिया को इंग्लैंड ने इन्वेड किया तो उस वक्त इंडिया ज़्यादा रिच था इंग्लैंड से, तो फिर हर साल जो है वो करोड़ों पाउंड यहाँ से वो खराज के तौर पे ले जाते थे। पहले साल जब बंगाल पे उनका कब्ज़ा हुआ जब, तो बंगाल में जो गद्दार था क्या सादिक अजतकन और जफर अज बंगाल में, तो पहले साल जो उन्होंने टैक्स कलेक्ट किया तो वो इतना ज़्यादा था कि उसको अपने यानी जो कि उनकी तरफ से गवर्नर था उसको अपने ख़ानदान के जेवर बेच के उसने उसको पूरा किया, और वहाँ की आबादी में से आधे लोग मर गए भूख से क्योंकि इतना खराज उठा के ले गए, और बहुत बड़ी आबादी थी। तो मगर आपकी डेवलपमेंट की किताब में कहीं ये नहीं लिखा होगा कि गरीब इसलिए हैं कि वो यूरोप वाले उसके सारी दौलत लूट के ले गए, सिंपल सी बात है। तो हिस्ट्री जिस तरह से वाइट मैन्स बर्डन की स्टोरी में ये तो मैच नहीं करता है, तो इसलिए ये जो वाकयात हैं यानी ये सबको पता है कि करोड़ों पाउंड्स इंडिया से इंग्लैंड हर साल ट्रांसफ़र होते थे खराज के तौर पे, ये करोड़ों पाउंड्स की यहाँ अगर फैक्ट्रीज बनती और इंडस्ट्रीज बनती। एक्चुअली इंग्लैंड की 3 कॉलोनीज थे, एक ऑस्ट्रेलिया था बहुत बड़ा, एक इंडिया था और अमेरिका था, सब तकरीबन एक ही तरह के थे नेचुरल रिसोर्सेज के एतबार से, मगर इंडिया की क्या हालत है और ऑस्ट्रेलिया की और इंग्लैंड की सबको मालूम है। तो अमेरिका जो है वो तो उसने तो आज़ादी की जंग लड़ी और आज़ाद हो गया और फिर उन्होंने अपने काम किए, यहाँ किसी को आज़ादी नहीं मिली। ऑस्ट्रेलिया में ये हुआ कि वहाँ टैक्सेस वगैरह कम थे और वहाँ इंग्लैंड वालों ने आके फैक्ट्रीज लगाई और बेसिकली अपना यानी चूंकि वो उनके गोरे लोग थे इसलिए उनको अपना तसव्वुर किया। यहाँ किसी ने फैक्ट्री लगाने की कोशिश की तो उसको जला दिया गया क्योंकि कहा गया कि ये तो रॉ मटेरियल्स के लिए है, इंडिया का कंपेरेटिव एडवांटेज जो है वो रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस करने में है। ये अभी थ्योरी प्रोड्यूस हुई जो आप लोग अभी तक पढ़ते हैं और उसको सच्चा भी समझते हैं कि कंपेरेटिव एडवांटेज है, और कंपेरेटिव एडवांटेज ये कहता है कि जिस मुल्क का जिस चीज़ में स्पेशलाइज कर सकता है वो काम करे, वो काम ना करे जिसमें उसकी एक्सपर्टीज नहीं है। चुनांचे हमारी चूंकि इंग्लैंड की फैक्ट्री बनाने में एक्सपर्टीज है और हमारी जो है वो कॉटन प्रोड्यूस करने में है, तो अब हम कॉटन बनाएंगे उसको इंग्लैंड भेजेंगे, फिर वो हमारे लिए शर्ट बनाएंगे तो हमें वापस भेजेंगे तो हम उसको कंज्यूम करेंगे। हमें तो यानी चूंकि अभी अभी दरख्त से नीचे उतरे हैं इसलिए वो शर्टें वगैरह बनानी आती नहीं है, सुई चलाना मुश्किल काम है, गोरे लोगों के पास छोड़ देना चाहिए। تو یہ آئیڈیا جو وائٹ مینز برڈن آئیڈیا ہے جو ساری قوم مانتی ہے کہ وہ لوگ آئے اور وہ ہم سے زیادہ ایڈوانسڈ ہیں اور مہذب ہیں اور ہمیں ان کی طرح ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. یعنی ہم کیسے ترقی کریں, ہم بھی چور لٹیرے بن جائیں, ہم جا کے ڈاکہ ڈالیں ان لوگوں سے پیسے لوٹ کے لائیں تو ہم بھی ترقی کر جائیں گے. مگر اس کے بارے میں لوگوں نے یہی کہا کہ اب وہ حالات نہیں ہیں, اب وہ فری ملک نہیں ہے, اب ہم جا کے آسانی سے چوری لٹیری نہیں کر سکیں, ہمیں کوئی اور راستہ سوچنا پڑے گا. تو اب جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہم ڈیولپمنٹ کو ریڈیفائن کریں, ڈیولپمنٹ ہوتی کیا چیز ہے, اگر ہم یہ نہ کہیں کہ یہ مال کا حاصل کرنا ہے, کیونکہ یہ تو ان لوگوں کا خیال ہے, تو یہ تو بھی بات وائٹ مینز برڈن کی. جو دوسری بات ہے انلائٹنمنٹ والی, وہ یہی ہے کہ ان لوگوں نے اپنے دین سے بغاوت کی اور ایک سیکولر نظام قائم کیا, اور اس میں یہ کہا کہ دین کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے, دین محض ایک توہم پرستی کا نام ہے اور ہر چیز ہم عقل کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں. تو یہ پروجیکٹ اب فیل ہو گئی ہے. اب فیل ہو گئی ان دا سینس کہ 200-300 سال اس پہ محنت ہوئی کہ عقل کے ذریعے سے سب چیزوں کا جواب نکالا جائے, سارے ان سوالات کا جو ہم نے وہ اس میں میرے ایسے میں نے بتلائے ہیں, اوریجنز آف ویسٹرن سوشل سائنس, انسان کو دوسرے کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے, اور یہ سارے سوالات جو دین کو انکار کرنے سے پیدا ہوتے ہیں. تو ان لوگوں نے سوچا تھا کہ عقل ہمیں ان سب چیزوں کے جوابات دے دے گی, مگر کافی یعنی غیر متوقع طور پر ہر میدان میں یہ سیکولر تھنکنگ کی شکست ہوئی خود ہی. یعنی کوئی اور ان کے مقابل میں نہیں آیا, بلکہ جس لائن پہ یہ چلے کہ توقعات کے ساتھ, اس لائن پہ آگے راستہ بند ہو گیا. انہوں نے کہا کہ یہ کائنات جو ہے یہ ازلی ہے, یہ ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی, اس کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو 20th century میں یہ بات جا کے سائنس کے ذریعے سے پروو ہوئی کہ نہیں, یہ کائنات جو ہے وہ تقریباً 6-7 بلین سال پہلے وجود میں آئی, پہلے کچھ بھی نہیں تھا, پھر ایک نقطے سے ایک ایسا ایکسپلوژن ہوا جہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں سے کچھ وجود میں آ گیا اور ساری کائنات ایک ہی نقطے سے وجود میں آئی. یعنی بہت حیرت انگیز بات ہے کہ کیسے ہوتی ہے, یہ کسی کو سمجھ میں نہیں آنے والی. تو ٹھیک ہے وہ وجود میں آ گئی, مگر وہ کیسے وجود میں, کس نے اس کو کیا؟ اب یہ سوال ظاہری پیدا, خود بخود کیسے ہو سکتا ہے یہ کام؟ اب اس کا جواب کہ یہ خود بخود کیسے ہو گیا, ہاؤ کین سم تھنگ کم ان ٹو ایگزسٹنس فرام نتھنگ, اس کا کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس. تو اور یہ غیر متوقع بات ہے, یعنی نہ ہم دیندار لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کے بارے میں کوئی امپیریکل ایویڈنس ملے گا, نہ وہ یہ سمجھ رہے تھے. یعنی یہ ایک ایسی بحث تھی جو کہ یعنی صرف عقیدے والی بات تھی کہ ہمیشہ سے ہے کہ نہیں, کیسے پتہ چلے گا, کسی کو نہیں پتہ چل سکتا. مگر غیر متوقع طور پہ 20th century میں اس کا ثبوت مل گیا کہ واقعی یہ ایک پوائنٹ سے وجود میں آئی ہے, ایک ٹائم پہ وجود میں آئی ہے, اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا. تو ظاہر میں تو دونوں باتیں ہو سکتی تھیں کہ دنیا ہمیشہ سے قائم تھی, ہم اگر ایسا نظر آتا تو ہم کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, وہ کیسے بنائی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا, ہم کہتے کوئی نہ کوئی وقت بنایا ہوگا. مگر جو بات یعنی مشاہدے میں آئی وہ یہی تھی جو اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے پہ دلیل ہے. اسی طرح سے ایک ایولیوشن کی سٹوری انہوں نے بنائی کہ انسان کیسے وجود میں آیا, تو اس کا انہوں نے کہ آہستہ آہستہ لنگور سے پھر وہ دوسرا بنا, پھر تیسرا بنا, پھر چوتھا بنا, اور بیچ میں بہت سارے گیپس تھے. تو اسی پہ بحث ہو رہی تھی کسی مولانا سے, تو انہوں نے کہا کہ وہ انگریز کہہ رہا تھا ایولیوشن, تو انہوں نے کہا ہر آدمی اپنے آبا اجداد کو پہچانتا ہے. हम लंगूरों से पैदा हुए हैं, हमारे तो हम आदम अलैहिस्सलाम से। तो खैर बात यह कि उन्होंने, डार्विन ने कहा कि हम जब दुनिया में फॉसिल्स की खुदाई करेंगे तो हमें ये लिंक्स मिल जाएंगी। तो वो लिंक्स मिली नहीं, ढूंढ ढूंढ के थक गए, आखिर उन्होंने कहा कि लिंक्स है ही नहीं। चुनांचे अब ये 1980s या 90s की बात है कि वो स्टीफन गोल्ड जो एवोल्यूशनिस्ट है, बहुत कट्टर यानी धैर्य है, उसने एक थ्योरी ऑफ क्या नाम है उसका, पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम या कुछ इस किस्म का नाम है, जिसमें उसने ये कहा कि बस एवोल्यूशन तो इतनी तेज़ी से हुआ कि वो फॉसिल रिकॉर्ड उसका छूटा ही नहीं, जिप करके वो एक रोज़ लंगूर गद्दे में बच्चे बच्चे पैदा हुआ, बच्चा घूम घूम कर रहा है। तो ये यानी उनकी ओरिजिनल थ्योरी के मुताबिक नहीं थी। तो उसने कहा कि बहुत फास्ट हुआ इसलिए उसका फॉसिल रिकॉर्ड नहीं आया। तो यानी, और हाँ, वो जो नोबेल प्राइज विनर था, क्या नाम था उसका, वाटसन, हाँ वाटसन ने भी यानी सब लोगों ने यानी बड़ी कोशिश की अपनी, यानी ये सब धैर्य थे और ये इस मेहनत से इन्होंने कोशिश की कि हमें एविडेंस मिल जाए किसी तरह से कि ये जिंदगी खुद ब खुद पैदा हुई। आखिर उसने एक किताब लिखी कि ये तो इतना यानी मुश्किल है काम के, हो नहीं सकता कि ये खुद ब खुद हुई। चुनांचे उसने क्या कहा, उसने कहा कि बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले एक एलियंस थे, उन्होंने एक रॉकेट बनाया और वो जाके लाइफ फॉर्म दुनिया में लाए और यहाँ छोड़ गए और उससे जो है वो जिंदगी शुरू हुई। अच्छा, वो एलियंस कहाँ से आए, वो रॉकेट, यानी उसको ये बिल्कुल ही गवारा नहीं है कि अल्लाह ताला ने बनाया हो। तो चुनांचे उसने ये थ्योरी बना दी, मगर उसकी भी यानी अकल जो कि यानी पूरा अपना फोर्स लगाया हुआ है कि किसी तरह से इसको साबित करे कि खुद ब खुद जिंदगी पैदा हुई, वो इस बात को नहीं कह सका कि खुद ब खुद हुई है। तो उसने कहा कि वो एक एलियंस रॉकेट शिप में लेके आगे जाएंगे। तो यानी ये जो उनकी कोशिश थी, वो ये समझ रहे थे कि ये होगा, और उस वक्त किसी को नहीं पता था कि जो इब्तदाई लॉ ऑफ फॉर्म्स हैं वो बहुत सिंपल हैं, वो मिट्टी हिलती जुलती है तो एक ज़िंदगी पैदा हो जाती है छोटी एलिमेंट्री कस्म की, फिर वो एलिमेंट्री से थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स होती है और इस तरह से दर्जा ब दर्जा इंसान पहुँच जाती है। ये उनका आइडिया था, इसका उन्होंने सबूत ढूँढा, इसके खिलाफ उनको सबूत मिल गया, ये नामुमकिन है, ऐसा हो नहीं सकता। अब यानी जिस तरह से यानी एक फ्रंट पे नहीं, हर फ्रंट पे जिस तरह से उन्होंने इंसान के आपस में कैसा ताल्लुक होना चाहिए, उन्होंने कहा कि देखो जिंदगी तो महदूद है तो हर इंसान को खुदगर्ज होना चाहिए, क्योंकि अब यानी अकल चल रही है, क्योंकि उनके पास, उन्होंने दीन से इनकार कर, दीन तो कुछ और बतला रहा है, उनका अपना दीन भी कुछ और बतला रहा है, मगर उन्होंने कहा कि नहीं, दीन नहीं, अब हम अज़सर नौ बग़ैर किसी प्री कंसेप्शन के, बग़ैर बिल्कुल यानी अकल से सोचेंगे, अकल से यही पता चलता है कि मौत पे हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, तो अब हमें इन्जॉय करना चाहिए। तो उन्होंने यानी इंसान के जो अखलाक हैं वो इस बुनियाद पे हों कि मैं अपनी गर्ज़ देखूँ तुम अपनी गर्ज़ देखो, चुनांचे इस पर उन्होंने पूरी एक इकनॉमिक थ्योरी कायम की। तो ये पूरी थ्योरी गलत है, अज़सर नौ अलिफ बे ते सब चीज़ गलत है, मगर चूँकि इस वक्त ताकत इनके हाथ में, इसलिए ये सारी जो मिथ्स हैं वाइट मैंस बर्डन की, इनलाइटनमेंट की, और ये खुदगर्जी की, ये कंपटीशन की, ये सारी बातें चल रही हैं, और ये सारी बातें यही सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि हम लोग ने इनको तस्लीम किया हुआ है। वरना हमारे पास बहुत ज़्यादा कीमती बातें हैं हमारे दीन में, मगर आज हम लोग अपने दीन को नहीं सीख रहे हैं और इनके दीन को सीख रहे हैं, इसलिए बहुत बड़ी बड़ी खराबियां पैदा हुई। ठीक है, आज के लिए वो इंशाल्लाह थर्सडे
सर मैं खुद ले आती हूँ।
क्या चीज़?